سامعین، پروگرام افق کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں علی رضوی اور عباس علوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں اسلامی طرز زندگی میں ماحولیات کے ساتھ انسان کے باہمی رابطے کے طریقے کے حوالے سے آرائش پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ انسان اسلامی طرز زندگی میں قدرتی ماحول کی بقا کے حوالے سے ذمہ دار ہے، اور اس نعمت سے استفادے کے کچھ قواعد و ضوابط بھی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گھر، گلی، کوچے، محلے، سڑک، پارک، سرسبز مقامات، جنگل، نہر، دشت، صحرا، تعلیمی، پبلک اور ثقافتی مراکز، مساجد اور دفاتر، انسان اور ہر زندہ موجود کی زندگی کے اوقات گزارنے کے مقامات شمار ہوتے ہیں۔ ماحولیات کی سلامتی کا صحت مند معاشرے سے گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح جیسے جسم کے حوالے سے صحت کا خیال رکھنا علاج اور معالجے پر فوقیت رکھتا ہے، ویسے ہی ماحولیات کے تحفظ اور اس کو صحیح و سالم اور صحت مند رکھنا بھی ضروری ہے۔ ماحولیات کی حفاظت یعنی زمین، ہوا، پانی، مٹی، سمندر، صحرا، پہاڑ، دشت، درخت، نباتات اور دیگر تمام موجودات کے حقوق کا لحاظ رکھنے کے مترادف ہے۔ ماحولیات کا شعبہ بھی فرد اور معاشرے کے افراد کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
دینی تعلیمات میں بھی ماحولیات کو آلودہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، اور ماحولیات کو پاک و صاف رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند متعال پاک ہے اور پاکیزگی کو دوست رکھتا ہے، بس اپنی زندگی کے ماحول کو پاکیزہ و صاف رکھو۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بدن کی طہارت و پاکیزگی اور اسی طرح گھر، دفاتر اور کام کاج کے مقامات، علمی و سائنسی ثقافتی مراکز اور عبادت گاہوں کو جو زمین پر خدا کے خلیفے کے عنوان سے انسان کے زمین گزارنے کے مقامات کا حصہ شمار ہوتے ہیں، حتمی طور پر پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اور ان مقامات میں صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھا جانا نہایت ہی ضروری ہے، اور انسان اس سنت الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اس لیے کہ طہارت و پاکیزگی خدا کو پسند ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا فرمان دائمی اور سب کے لیے ہے، وہ بھی اس طرح کے تمام انسان، من جملہ مرد، عورت، طاقتور، کمزور، سب کے سب پوری زندگی میں اور ہر لحاظ سے یقینی طور پر اپنے بدن، گھر اور کام کرنے کے مقام کو پاک و پاکیزہ رکھیں، اور صفائی و ستھرائی کے لیے تمام تر کوششوں کو بروئے کار لائیں۔
سامعین، مناسب ہوگا کہ مسلمان ماحولیات کو امانت الہی سمجھیں، اور انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اس کے تحفظ اور پاک و صاف رکھنے کو اہمیت دیں۔ باد نسیم کے جھونکے کہ جو گلیوں سے گزرتے ہیں نہ صرف شہریوں کے مشام جاں کو لطف اندوز کرتے ہیں، بلکہ دوستی و محبت و وفا کا پیغام بھی دیتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی پاک فضا اور قدرتی خوشبو سے بھری ہوئی باد نسیم محبوب ذوالجلال ہے، وہ خدا کہ جو خوبصورتی اور خوشبو کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی زمین میں رہائش خوشگوار ہے کہ جہاں کی ہوا پاک و صاف، پانی فراوان اور زمین زرخیز اور زراعت کے لیے آمادہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد میں خوشگواری سے مراد زندگی کی اہمیت ہے، صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں، کیونکہ قحط کے شکار ممالک کے باشندے بھی غربت اور بیماریوں کے باوجود زندہ ہیں، لیکن خوشگوار و لطیف زندگی سے محروم ہیں۔ وہ ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جہاں نہ زندگی سے صحیح فائدہ اٹھا پاتے ہیں اور نہ وہ مردہ ہیں، لیکن ایسے معاشرے کے افراد کہ جہاں کی فضا پاک و صاف اور ماحول صحت مند ہو، تو اقتصادی شعبوں میں حالات سازگار ہوتے ہیں اور زندگی بھی خوشگوار اور آرام دہ ہو جاتی ہے۔
بزرگان دین کی سیرت اور زندگی کی روش میں ماحولیات کی اہمیت کچھ اس قسم کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو جنگ کے لیے روانہ کرتے وقت نصیحت فرماتے تھے کہ مجبوری کے علاوہ کسی بھی درخت کو نہ کاٹنا۔ درخت کو کاٹنے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع کرنا ماحولیات کی سلامتی میں درخت کے اثرات کی وجہ سے ہے۔ ستائش کے لائق ہیں وہ مسلمان کے جو شجر کاری اور درختوں کے تحفظ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، کیونکہ درخت ہوا کے تر و تازہ اور پاکیزہ رہنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلام شجر کاری کو اہم اور مقدس ترین کاموں میں سے قرار دیتا ہے، اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں شجر کاری کو علم کے حصول، مساجد کی تعمیر، ارث کے طور پر کتابیں چھوڑنے کے مساوی فائدہ مند عمل قرار دیتے ہیں۔ درخت کی حفاظت اور اس کی نشو نما پر توجہ کی اہمیت اس حد تک ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے خشک درخت کو پانی سے سیراب کیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے کسی مومن کی تشنگی دور کی ہو۔ اسی طرح روایت میں آیا ہے کہ آپ نے احد کے پہاڑ کے بارے میں فرمایا، یہ احد کا پہاڑ ہے کہ جو ہم کو دوست رکھتا ہے اور ہم اس کو دوست رکھتے ہیں۔ پیغمبر کا یہ کلام اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم فطرت سے محبت کریں تاکہ فطرت بھی الہی تحفوں کو ہمارے اختیار میں دے۔ اس قسم کی معرفت کے پرتوں میں ماحولیات کا تحفظ حقیقی معنی میں مفہوم پیدا کرتا ہے۔ لہذا مسلمان خدا دوست انسان نہ سمندر و دریا کو آلودہ کرتا ہے اور نہ صحرا و پہاڑ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پتھر، معدنیات اور پہاڑوں سے حاصل ہونے والے الہی تحفوں کا صحیح طرح استعمال کریں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو زمین پر خدا کا خلیفہ سمجھتا ہے تو کبھی بھی ماحولیات کو آلودہ و خراب نہیں کرے گا۔
سامن، دینی تعلیمات کے مطابق ماحولیات کی سلامتی اور اس کو صحت مند رکھنا انسان کی جسم و جان کی صحت و سلامتی میں مؤثر ہونے کے علاوہ انسان کے رزق و روزی میں بھی اضافے کا باعث ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عفت و پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے اور ماحولیات کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کا نتیجہ انسان کے لیے بے نیازی کی صورت میں نکلتا ہے اور انسان کے رزق و روزی میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ اس حدیث میں فرزند رسول حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام دو قسم کی پاکیزگی، یعنی روح اور ماحولیات کی پاکیزگی اور پاک و صاف ہونے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور اس حقیقت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ انسانوں کے اعمال کا ان کی دنیاوی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ دینی تعلیمات کی بنیاد پر اگر معاشرہ یا کوئی قوم جان بوجھ کر سرسبز اور صحت افزا مقامات کی فکر میں نہ رہے اور ان کو خراب ہونے سے نہ بچائے یا اس کے نقصان کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرے تو وہ خداوند متعال کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اسی تناظر میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے تین گروہ تین ناپسندیدہ کاموں کی وجہ سے رحمت خدا سے دور ہوں گے۔ وہ لوگ جو پبلک مقامات من جملہ سڑکوں، گلیوں اور پارکوں کو گندا کریں، وہ افراد کی جو پانی کی فراہمی کے اوقات پر عمل درآمد نہ کریں اور اس میں رکاوٹیں کھڑی کریں اور دوسروں کی باری کا لحاظ نہ رکھیں، اور وہ لوگ جو شہریوں کے آمد و رفت کے مقامات میں رکاوٹ بنے۔
دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کسی حد تک انسانوں کے اعمال کے تابع ہوتے ہیں، یعنی اگر انسان فرمان خدا کی اطاعت کرے اور بندگی کے راستے پر گامزن رہے تو رحمت و برکت الہی کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، اور اگر انسان بندگی کے راستے سے منحرف ہو جائے اور گمراہی کی وادی میں قدم رکھے اور باطل نظریات اور غلط افکار پر عمل کرنے لگے تو انسانی معاشرہ بدعنوانی کی سمت چلا جائے گا، اور اس کے اثرات خشکی اور دریا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور قوموں پر بھی اس کے ناگوار اثرات جنگ، بدامنی اور دیگر ناخوشگوار واقعات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ خداوند متعال نے سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 30 میں جسے اس طرح بیان کیا ہے، اور تمام تک جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ قرآن طوفان نوح اور قوم سمود پر آسمانی بجلی کے گرنے اور قوم عاد پر بلاؤں کے نازل کیے جانے کو بھی اس قسم کے واقعات میں سے قرار دیتا ہے۔ شرنگیز اعمال کے نتیجے میں ناخوشگوار واقعات کا رونما ہونا ان مطالب میں سے ہے کہ قرآنی آیات کے علاوہ جس کا ذکر معصومین علیہ السلام کی روایات میں بھی آیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معاشرہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو خداوند متعال اس سال برسنے والی بارش کو روک لیتا ہے، اور بارش والے بادلوں کو پہاڑوں اور بیابانوں میں برسا دیتا ہے۔ اس موقع پر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صاحبان بصیرت، نصیحت حاصل کرو۔